دنیا بھر کی طاقتیں مکڑی کا جالا اور اللہ کے خزانوں کے مقابلے میں ساری دنیا کے خزانے مچھر کا پر. مچھر کا پر حدیث میں اور مکڑی کا جالا قرآن میں. مکڑی کا جالا قرآن میں. یہ تو مکڑی اپنے جالے میں فخر اس وقت تک کرتی ہے جب تک جھاڑو لے کر جالا صاف نہ کیا جائے. بہرحال گھر ہے کوئی جھاڑو لے کر صاف کرنے والا نہیں تو مکڑی نے جالا تن دیا. چھوٹے چھوٹے کیڑے پھنس کے اسے کھا گئی. اوپر کبوتری اس نے گھونسلہ بنا دیا. اب اس کے تنکے اور انڈوں کے چھلکے جالے پر گرے, جالا نہیں ٹوٹا. مکڑی کو پکڑا گیا کہ تنکوں پر تنکے چھلکوں پر چھلکے گرے لیکن اس کے باوجود میرا جالا نہیں ٹوٹا. مکڑی کو پکڑا گیا. اور کبھی ادھر سے ادھر جا رہی, کبھی ادھر سے ادھر آ رہی وہ مکڑی, اور راستے کے اندر چھوٹے چھوٹے کیڑے پھنستے چلے جاتے ہیں, کھاتی چلی جاتی ہے. میں نے اتنے کیڑے کھا دیے اور میں اتنی طاقت والی اور جاتے تو میں مکڑی سے میرا جالا کتنا طاقت والا. تنکے اور چھلکے گر رہے, میرا جالا نہیں ٹوٹ رہا. اب مکڑی نے جب جالا تانا تو مکڑوں نے بھی جالا تانا. اب پورے گھر کے اندر مکڑی اور مکڑے جالوں پر جالے پڑے ہوئے. اب مکڑے بھی فخر کر رہے ہیں, مکڑی بھی فخر کر رہی. مکڑا کبھی ادھر سے ادھر جاتا ہے, کبھی مکڑی ادھر سے ادھر آتی ہے. کبھی یہ مکڑا پھنسا مکڑے سے ملا, کبھی وہ مکڑا پھنسا مکڑی سے ملا, اور اتنی دیر تک ملا وہ, کبھی گورا مکڑا ملا دان مکڑے سے. چار گھنٹے تک بات کی, اتنے مکڑے پھنسا کے جمع ہو گئے. یہ سارے مکڑی مکڑوں کے کھیل پوری دنیا میں ہوتا ہے جب دنیا اللہ کے ذکر سے بحران ہو اور ایمان کے کاموں سے بحران ہو اور دعوت دین سے بحران ہو اور اللہ کی عبادت سے بحران ہو اور خدائی طاقت کے تصریف کرنے سے دنیا جب حیران ہو رہی ہو تو مکڑیاں مکڑے جالے تن دیا کرتے. اس ویران گھر کو اگر آباد کرنا ہے تو دعوت کی سزا پورے عالم کے اندر جماعتیں بھیج بھیج کر بنائی جائے اور ساری دنیا کو للکارا جائے. خدا کی طاقت کو تسلیم کرو تو تمہارے بیڑے پار ہوں گے, اور اگر خدا کی طاقت کو تسلیم نہیں کرو گے تو تمہارے بیڑے غرق ہوں گے. خدا کی طاقت کے مقابلے میں ساری دنیا کی طاقتیں مکڑی کا جالا اور خدا کے خزانے کے مقابلے میں ساری دنیا نے فرمایا مچھر کا پر. مچھر کے پر کی بھی کوئی حیثیت نہیں اور مکڑی کے چارے کی بھی کوئی حیثیت نہیں. جب یہ دعوت والی فضا پورے عالم کے اندر بنے گی پھر خدا کے قدرت غیبی اور مظاہرہ زور سے فرمائیں گے. بنی اسرائیل کے اندر جب تک یہ ایمان کی طاقت نہیں آئی سرا خون ستاتا رہا, لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان بنی اسرائیل کے اندر محنت کر کے ایمان کی طاقت پیدا کر دی اور ان میں دین کی طاقت پیدا کر دی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ مصر کو آباد کرو. اب تک تو یہ اجڑا ہوا شہر تھا. فرعون نے ملک کا جالا تن دیا, قارون نے مال کا جالا تن دیا, حامان نے وزارت کا جالا تن دیا. اب یہ بنی اسرائیل میں دین آ گیا, اب مصر کو آباد کرو. تو اللہ نے کیا کیا کہ کسی گھر کو آباد کرنا ہوتا ہے تو پہلے تو جالے صاف کیے جاتے ہیں نا. تو اللہ میاں کے عذاب کے ایک جھاڑو نے فرعون کا ملک کا جالا صاف کر دیا, اور دوسرے جھاڑو نے مار کا جالا قارون کا صاف کر دیا, اور تیسرے جھاڑو نے حامان کا وزارت کا جالا صاف کر دیا. یہ سارے جالے اللہ تعالیٰ نے صاف کر دیے, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھیوں نے جب اللہ کی دین کی دعوت کو قائم کیا تو اللہ نے کیسے اور کسے یہ جالے صاف کر دیے. اور صلاح الدین ایوبی نے جب دعوت کے کام کو لیا تو اس زمانے کے جالے خدا نے صاف کر دیے. اور قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری پر حضرت امام مہدی ایمان والوں کو لے کر جب کھڑے ہوں گے تو دجال اور یاجوج ماجوج کے جالے صاف ہوں گے. ارے پہلے بھی جالے صاف ہو چکے اور آئندہ بھی جالے صاف ہوں گے, تو اس زمانے کے جالے کیسے صاف نہیں ہو سکتے. ہر زمانے کا فرعون جدا ہوتا ہے, ہر زمانے کا قارون جدا ہوتا ہے, ہر زمانے کا قیصر جدا ہوتا ہے, ہر زمانے کا کسرا جدا ہوتا ہے, ان کے نام بدلے بھی ہوتے ہیں. ان قارون اور فرعون سے کچھ نہیں ہوتا. کرنے والی ذات اللہ کی ہے, اس اللہ کی طاقت کو ہم اپنے ساتھ کر لیں. اور قرآن کہتا ہے تابوت. قرآن نے ساری طاقتوں کو مکڑی کا جالا بتایا اور حدیث نے سارے سرمائے کو مچھر کا پر بتایا. بس دنوں کے اندر یہ بات بیٹھ جائے تو انشاءاللہ ساری دنیا کا سرمایہ بھی تمہارے پاس آئے گا نا, تو تمہارے پیروں پہ رہے گا, سر پہ نہیں چڑھے گا. اس کی محبت دل میں بھی نہیں آئے گی. یہ بنی اسرائیل جو تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے اور یوں کہا, حضرت کیا کریں, جب آپ نہیں آئے تھے فرعون ستا رہا تھا, آپ آ گئے, ہم نے آپ کی بات مانی, ہم دیندار بن گئے, تو پھر بھی فرعون ستا رہا ہے. اوزینا من قبل ان تاتینا ومن بعد ما جئتنا, ہم پہلے نافرمان تھے پھر بھی مظلوم, آج فرما بردار بن گئے پھر بھی مظلوم, ہماری تکلیف تو دور ہوئی نہیں. حالانکہ فرق ہے دونوں میں, نافرمانی کے ساتھ جو تکلیف آتی ہے وہ تو ایسی ہے جیسے غصے کا چھرا, اور فرما برداری کے ساتھ جو تکلیف آتی ہے وہ ایسی ہے جیسے آپریشن کا چھرا. نتیجے دونوں کے الگ الگ, دونوں میں فرق ہے, دونوں چھرے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا کہ فرعون کی کوئی طاقت نہیں, چاہے جتنی بڑی طاقت تمہیں دکھائی دے رہی ہو, تم یہ کرو اللہ کی طاقت اپنے ساتھ کر دو. انہوں نے پوچھا کہ حضرت اللہ کی طاقت ہمارے ساتھ کیسے ہوگی؟ مجھے ایک ترکیب ہے, وہ یہ کہ یقین اللہ کی ذات پر سیکھو, غیر کے یقین دل سے نکال دو, بس پھر اللہ کی طاقت تمہارے ساتھ ہے تو پھر ان کی طاقت کچھ نہیں کر سکتی. اب یہ بنی اسرائیل ہمارے جیسے یہاں ان کے جیسے, زبان سے انہوں نے کہہ دیا کہ اللہ پر توکل کیا, دل میں نہیں اترا اور سمجھے کہ اللہ کی طاقت ساتھ ہوگی. ایسا نہیں ہوتا, خالی زبانی توکل سے اللہ ساتھ نہیں ہوتا. زبان سے ایٹم بم کہو تو مکھی بھی نہیں مرے گی, تو حقیقت ہونی چاہیے. تو توکل کی حقیقت ہونی چاہیے. زبان سے کہا تو کیا, زبان سے کہہ دیا کہ ہم نے توکل کیا اور پھر دعا مانگی, اور جس کے دل میں خدا کا یقین کی طاقت نہیں ہوتی اس کی دعا بہت ڈھیلی ہوتی ہے, یاد رکھنا. اور جس کے دل میں خدا کے یقین کی طاقت اتر جاتی ہے اس کی دعا بھی بڑی تگڑی ہوتی ہے. وقال موسیٰ یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین. سب اللہ پر توکل کرو. تو بنی اسرائیل نے کیا جواب دیا؟ فقالوا علی اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اچھا بابا, اللہ ہی پر ہم نے توکل کیا, وہ سمجھے گا آیا توکل بس. اور دعا کیا مانگی؟ اللہ نے ان ظالموں کا تخت مشق مت بنا, ہم کو چھٹی دلوا دی ان سے. یہ تو وہم و گمان نہیں کہ اس کا بیڑا غرق کرنے کی دعا مانگے. اتنی بڑی طاقت فرعون کی, اس کا بیڑا کیسے غرق ہوگا اللہ میں, آپ کیسے غرق کریں گے, کبھی ہم کو ہی چھڑوا دو. ڈھیلی ڈھیلی دعا, یہ بھی اللہ نے قبول نہیں کی, کیونکہ اندر توکل نہیں تھا, زبان پر تھا خالی. تو اللہ نے کیا کہا؟ فأوحينا إلى موسى وأخيه أن تطوعا لقومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. دعا قبول نہیں کی, آگے مشورہ دیا, نماز تو قائم کرو ایسی کہ جو ایمان کی طاقت کے ساتھ ہو, پرورش میں یقین خدا پر ہو, کاروبار پر نہ ہو, اور ڈر فرعون کی طاقت کا نکل کر خدا کی طاقت کا خشیت دل کے اندر آ جائے. نماز پڑھتے رہو, ایمان کے ماحول میں رہو, گھروں کے اندر ماحول بنا, مسجد میں جانا تو تمہیں منع ہے, تو اپنے گھروں کے رخ قبلے کی طرف کر کے گھروں کے اندر مسجدوں والا ماحول بنا دو. اگر مسجد والے تمہیں دھکا مارتے ہیں تو مت گھبراؤ, تم مسجد کے باہر اپنا کام کرو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام میں کام نہیں کرنے دیا, باہر کام کیا. اور آج جو دھکا مارنے والے ہیں نا, آج جو تمہیں مار رہے ہیں وہ اللہ کے نبی کی محبت میں مار رہے ہیں, کیونکہ ان کے دماغ میں یہ بٹھا دیا گیا کہ یہ لوگ اللہ کے نبی کو درود نہیں بھیجتے اور اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. تو وہ جو تم کو مسجدوں سے مار مار کے نکالتے ہیں,
وہ اللہ کے نبی کی محبت میں نکالتے ہیں. وہ جو تمہیں مارتے ہیں وہ نبی کی محبت میں مارتے ہیں, اور تم بھی جو مار کھاتے ہو نبی کی محبت میں ہی کھاتے ہو. ایک مار رہا ہے نبی کی محبت میں, اور دوسرا مار کھا رہا ہے نبی کی محبت میں. قیامت کے دن جب اللہ دیکھے گا میری محبت میں اس نے مارا اور اس نے پیٹا اور یہ پیٹا, واقعی حضور کی محبت میں ہی مارتے ہیں, سوائے ان لوگوں کے جو جان بوجھ کر ایسا کرتے ہو. وہ تو حضور کی محبت نہیں, وہ تو دنیا کی محبت, لیکن عمومیت ان کی وہ ہے جن کے دلوں میں نبی کی محبت ہے. ان سے تو بیچاروں سے یہ کہا گیا کہ ان کی بات مت سننا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی مکے والوں نے کہہ دیا جب باہر جانے والوں کو کہ ان کی بات مت سننا, تو سمجھداروں نے کان میں روئی ڈال دی. ایک بار جب روئی نکال کے سنی تو سمجھ میں آ گئی, فوری مسلمان بن گئے حضرت طفیل بن عمرو نے توسی. مکے والوں نے دیکھا کہ دیکھو پھر گیا, جب وہ پھر گیا بات سنیے پھر گیا, دیکھو بات سنیے پھر گیا. ہمارے ہاں کا ایک ڈاکو لگا تبلیغ میں, اچھا بن گیا, اپنے گاؤں گیا گاؤں سارا ویسا ہی. انہوں نے سب مخالفت کی, نہیں سنیں گے نہیں سنیں گے. ارے کیوں نہیں سنیں گے, وہ ہمارے نا کہہ رہے ہیں ہمارے بڑے, ان کی مت سنو ان کی مت سنو, یہ حضور کو گالیاں دیتے ہیں بدیوں کو نہیں مانتے, ان کی مت سنو مت سنو. وہ بھی کہہ رہے ہیں ڈاکو تو سائی, اس نے تو اتنی چڑھائی, میرا سو سنار کی گوہار کی, مجھے میرے پوری یہ کہتے مت سنو. یعنی ہم حضور کو گالیاں دیتے ہیں ہمارے بڑے کرے, چپکے سے اپنے جاسوس بھیجو اور ہم لوگ جماعت میں جو پھرتے ہیں کیا کہتے ہیں اسے سوکھتی سے اسے سنو. تم بات تو سنو, پہلے سے تو کہتے ہیں. اس نے یوں کہا کہ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ بھائی تیرا کانک کبوا لے گیا, تب تو کبے کے پیچھے پیچھے دوڑے گا. وہ کبوا دوسری جگہ وہاں دوڑ رہا, کبے کے پیچھے کبے کے پیچھے کا کے دوڑتا ہے, اپنا کان دیکھ لیا ہے کہ نہیں. سیدھی بات صاحب, اس کی بات اثر کر گئی, سارے گاؤں والوں نے بات سنی, متاثر ہوئے اور جماعتوں میں نکلے. تو غلط فہمی ہے بیچاروں, غلط فہمی ہے. میں انہیں قصوروار نہیں مانتا, میں انہیں قصور اللہ کے نبی کی محبت ہے بالکل سچی پکی, سوائے چوکی کے لوگوں کے جو جان کر رہے ہوں تو وہ ان کو تو اللہ ہی سمجھاوے, کیونکہ دنیا کی محبت کا آدمی کو اندھا کر دے دیے, چاہے ہاں ہوں گے چاہے تم ہو. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت کو نکالے. اگر ہمارے اندر بھی دنیا کی محبت آ گئی تو ہم ان سے بھی بڑھے. چلے خدا کا تو کسی سے کوئی رشتہ نہیں, تو صفات جو ہے خدا کا تعلق جو ہے وہ صفات سے. باہر کیس یہ آئے اتنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تربیت کی, غیر کا یقین نکالا, اللہ کا یقین دل میں بسایا, اندازہ لگا لیا. جب پوری قوم کے اندر اللہ کا یقین جم چکا, خدا کی طاقت اور ساتھ ہے, مدد آئے گی. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو دعا مانگی نا وہ تگڑی مانگی, کیونکہ قوم کے اندر وہ یقین آ چکا تھا. ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتى یروا العذاب الالیم. اللہ سے بڑا غیرت کر دے, کتنی بڑی طاقت کے بارے میں دعا مانگی. اللہ نے کیا جواب دیا, قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون. دعا قبول ہو گئی, بس اب اللہ کی مدد آئے گی, لیکن ہماری ماننی پڑے گی. جب تم یہ کہہ رہے کہ کرنے والے اللہ ہی ہے تو اللہ جو کہے اسے مانو. اور اللہ نے کیا کہا جو بالکل طبیعت کے خلاف تھا, وہ کیا, مصر کو چھوڑو اور نکل جاؤ, وطن کو چھوڑ کر اصل بے عبادی جیسے تم سے کہا جائے گا. ابھی ان سے کہا گیا, ان کے دل میں اتر گئی تھی, اب تمہارے بھی دل میں اتر گئی ہوگی تو تم بھی چل دو گے. جب اللہ کہہ رہا جب الجہ کو پکڑ دے, وہ کہا پکڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے ڈنڈا بنا دیا. جب ایسے ہم کو بھی نکلنے کے لیے کہہ رہا, وہ حکم پورا کرو بس, آگے کیا ہوگا ٹھیک ہی ہوگا. نکل گئے. اللہ کا کرنا ہے کہ فرعون کو پتا چلا, پیچھے سے پورا لاؤ لشکر لے کر آ گیا, سامنے سمندر آ گیا, اور چاروں طرف سے موت ہی موت دکھائی دینے لگی. نبی کی تربیت کے اندر بار بار سنتے سنتے اللہ کا یقین دل کے اندر آ چکا تھا اور مخلوقات کا نکل چکا تھا. لیکن یہ مخلوقات کو جب آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے تو پھر مخلوقات کا یقین نبی کی موجودگی میں پھر دل میں آ جاتا ہے. آ گیا اور ایک دم سے گھبرا گئے بنی اسرائیل, اور کیا کہنے لگے, انا لم رکون, ہائے ہم تو پکڑے گئے, پیچھے جائیں تو مرے, آگے جائیں تو مرے, ہم تو پکڑے گئے. یہ اثر لے لیا, مشاہدات کا یقین پھر آ گیا, مخلوقات کا یقین پھر آ گیا, سمندر فرعون کا یقین پھر آ گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ غیر کا یقین جب دوبارہ دل پر آ گیا تو مدد تو اتر گئی کیوں نہیں, پہلے غیر کا یقین نکالو. تو موسیٰ علیہ السلام نے یہاں سوچا کہ ذرا چھڑکی دے دو ہی دے, للکار ہو, للکار ہو سوچ, اور للکار کر کیا کہا, کلا ان مائی ربی سیا دین, بالکل نہیں دے دوں گا, کیوں میرا اللہ میرے ساتھ ہے, راستہ کرنے کا. پھر وہ عمر جو غیر کے یقین کا تھا نا, وہ چڑھ گیا, چڑھ گیا. چڑھنے کے بعد جب دوسرا حکم ملا کہ جنگل سمندر پر مارے, مارا, راستے بن گئے, بنی اسرائیل نکل گئے, فرعون آ کر ڈوب گیا, نیچے سے ملک مصر ملا, اوپر سے من سلوا ملا, اور راستے کے اندر پتھر پر ڈنڈا مارا تو بارہ نہریں ملی, آسمان کے بادل کا سایہ ملا, دھوپ کے اندر ان کی نسل میں لاکھوں نبی تیار ہوئے, ان کی نسل کے اندر بیسیوں بادشاہ بنے. کتنا نوازا اس قوم کو جتنی فلت کے ساتھ تھی یہ بنی اسرائیل, جب ان کے دلوں سے غیر کا یقین نکلا. اب میں اپنے بیان کو اس بات پر ختم کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں کیا کرنا, اس قصے سے ہمیں کیا ملا. ہمیں یہ ملا کہ ہم بھی غیر کے یقین کو دل سے نکالیں, خدا کے یقین کو دل میں لا دیں, تو خدا کی طاقت ہماری موافقت میں ہو جائے گی اور خدا کی نعمتوں کے خزانے ہمارے ساتھ ہو جائیں گے. اصل ملنے کی جگہ آخرت ہے, دنیا کے اندر بھی بوندا بازی تو ہوگی, مشتادھار بارش نعمتوں کی تو جا کے جنت میں, اور بوندا باندی دنیا کے اندر بھی ہو جائے گی انشاءاللہ. دلوں کے اندر محبوبیت آ جائے گی, سکون آ جائے گا, چین آ جائے گا, برکتیں آ جائیں گی, یہ بوندا بازی تو دنیا میں بھی ہو جائے گی انشاءاللہ. لیکن غیر کا یقین نکل کر خدا کا یقین لانے کے لیے دعوت کا ماحول قربانی کے ساتھ بنایا جائے, جو مکہ مکرمہ میں صحابہ نے بنایا, اور اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہو گئی. جتنا صبر کریں گے, چھیڑیں گے, اللہ کی طاقت ساتھ ہوگی. مکے والوں کو مارا جا رہا تھا, تھے بہادر مار کھانے والے, اللہ نے کہہ دیا کفو آئی دیا کم, تو انہوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا, جھیلا 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 جھیلا, اتنا جھیلا اتنا جھیلا کہ بس میں کیا بتاؤں آپ کو, خوب جھیلا. اس جھیلنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایمان کی طاقت, صبر کی طاقت, تقوی کی طاقت, احکام کی طاقت آ گئی. ان اندرونی طاقتوں کے ساتھ خدا کی طاقت ساتھ ہوتی ہے. یہاں تک کہ بطور قربان کر کے مدینے چلے گئے. مدینے میں مکے والے سارے تیاری کر کے مارنے آئے, یہ بغیر تیاری کے آ گئے. نگاہ ان کی اللہ پر تھی, غیر کا یقین دل سے نکل چکا تھا. بہت گر گرا کر اللہ سے دعا مانگی بدر کے موقع پر, تو فوراً دھڑلنے سے آسمان سے مدد اتر آئی, کیونکہ نگاہ اللہ پر بھی غیر پر نہیں تھی. 13 سال کی محنتوں میں یہ ہوا, مدد آ گئی, اللہ نے کامیاب کر دیا. بنی اسرائیل کے ساتھ مدد آئی, یہاں صحابہ کے ساتھ مدد آئی, لیکن اللہ کو دوسرا منظر بھی دکھانا تھا, وہ احد میں دکھا دیا. احد کے اندر بھی مدد آئی, بدر میں تو آئی مدد, احد میں بھی آئی. بدر میں تو صاحب اللہ کہتے ہیں بلا قد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلۃ فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون. بے سر و سامان دے اللہ کی مدد آئی. بھائی تمہارا جین چاہتا ہوگا مولوی صاحب کو ترکیب بتاؤ کہ آج کے زمانے میں بھی مدد آ جائے خدا کی, تو اللہ تعالیٰ نے اسی بدر کے قصے میں بتا دی کہ مدد کیوں آئی. 3 باتوں سے مدد آئی ہے, صبر, تقویٰ اور گڑ گڑانا. ملا ان تصویروں و تک تک ویا تو مہاجا یم جس کو ربو کو بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ. صبر تقوی پر امداد. اور دوسری آیت نے کیا فرمایا, اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. تم گڑ گڑا رہے تھے, اللہ نے مدد کر دی. اس طرح سبھی سنا رب بکوں سچا جا بالکم انی مومن دکھوں, قیامت تک میں مدد لانا چاہے صبر، تقوی اور جڑانا، یہ تین چیزیں آ جائے ہو جائے گی، مدد ساتھ ہو جائے گی. اچھا صبر کیا ہے؟ اللہ کے حکموں کے پورا کرنے میں جو تکلیف آئے جھیلو، اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچنے میں جو تکلیف آئے جھیلو، حالات کے اعتبار سے جو تکلیف آئے جھیلو، یہ تین قسم کا جھیلنا جھیلو گے صبر والے ہو جاؤ گے. اور تقوی کیا ہے؟ دل کا یقین ٹھیک کرو، جان کا خرچ ٹھیک کرو، مال کا خرچ ٹھیک کرو، تقوی آ گیا. اور گر گرا لگے تو جانتے ہی ہو، بہت کے اندر مدر سے زیادہ تھے، مدد بھی آ گئی، لیکن مشرکین بھاگنے لگے مال غنی میں چھوڑ کر. وہ ٹیکری پر جو کھڑے تھے ان کی نگاہ مال پر گئی، اور گئی یا قوم الغنیمہ، بس جہاں مال پر نگاہ گئی اور تین کمزوریاں آ گئی. ایک تو رائے کے اندر کمزوری آئی، ایک بات نہیں مانی، پورے آپس میں کشاکش ہو گئی، کیونکہ مال کی طرف نگاہ گئی تو مدد اللہ جی اٹھ گئی اور سارا پانسا پلٹ گیا. یہ قیامت تک سمجھانے کے لیے اللہ نے یہ قصہ کرایا تکوینی طور پر. اس میں صحابہ کی شان میں گستاخی ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ صحابہ ہمارے مقتدا ہیں، صحابہ کو چھوڑ کر ہم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے. یہ یاد رکھنا، براہ راست قرآن کو سمجھیں گے تو غلطی ہوگی، صحابہ کا واسطہ لینا پڑے گا ہمیں. اور قرآن ہمیں ترغیب دیتا ہے صحابہ کے پیچھے چلنے کی. والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین تبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. مہاجرین اور انصار کے بارے میں اللہ کہتا ہے والذین تبعوهم، جو ان کے پیچھے چلے اللہ ان سے راضی. تو صحابہ کو ہم چھوڑ نہیں سکتے، قرآن کہہ رہا ہے. صحابہ کے بارے میں قرآن کہتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا عظیما. صحابہ کے بارے میں مغفرت کا قرآن نے وعدہ کیا اور اجر عظیم کا وعدہ کیا. اب رہی ہے تھوڑی تھوڑی سی کمزوریاں، یہ تو اللہ نے اس لیے کروائیں تاکہ قیامت تک امت کو یہ معلوم ہو جائے کہ کس کمزوری پر مدد کیسے اٹھتی ہے اور کس خوبی پر مدد کیسے آتی ہے. اس کے بتلانے کے لیے یہ ہوا اور اخیر میں جا کے اللہ نے معاف کر دیا، تو صحابہ قابل اقتدا بھی رہے اور ان کے ذریعے اللہ نے اصول بھی بتا دی. اور میں یہی ہوا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ. اللہ کا وعدہ پورا اور تم آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے، لیکن پھر تمہارے اندر تین کمزوریاں آئیں. وہ کیا؟ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ. ایک تو رائے میں کمزوری، آپس کی کشاکش، بات کا نہ ماننا، مدد کو دیکھنے کے بعد یہ تین کمزوریاں آئی. چاہو منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ. تم نے کہا ایک طبقہ دنیا کا ارادہ کرتا تھا، دوسرا طبقہ آخرت کا ارادہ کرتا تھا. وہ نگاہ جو دنیا کی طرف گئی اور مال کی طرف گئی تو یہ تین کمزوریاں آئیں، حالانکہ حلال تھا وہ مال، لیکن غیر پر نگاہ گئی کیوں؟ ندی کے ہوتے ہوئے گئی اور مدد اللہ کی اٹھ گئی. سما سیا تھا تو ہم ہوں اور غلب سے اللہ نے بالکل رخ موڑ دیا، بجائے تمہارے غالب ہونے کے تم مغلوب ہو گئے وہاں. لیا تالی یا تم، لیکن ہم قیامت تک لوگ صحابہ پر تانے ماریں گے اور پھر ان کو بیچ میں سے واسطہ بنانے سے نکال دیں گے قرآن کے سمجھنے میں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو صاف کیا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ نے تم کو معاف کر دیا. تو اللہ نے تو صحابہ کو معاف کر دیا، پندرہویں صدی والے معاف کریں یا نہ کریں، اللہ نے تو معاف کر دیا، لہذا صحابہ صاف ہو گئے. میری بات کو موت تک یاد رکھنا، قرآن کو براہ راست سمجھنے کی کوشش مت کرنا صحابہ کے واسطے کے بغیر، ورنہ ہر آدمی اپنی عقل سے قرآن کو سمجھے گا، پھر قرآن قرآن نہیں رہے گا، کوئی اور چیز بن جائے گی. اور قرآن کے راستے سے پھر گمراہی آئے گی. جو قرآن خود کہہ رہے ہیں بل بھی کثیر و یادی بھی کثیرا, اسے قرآن سے لوگ گمراہ ہوں گے اگر اغراض کے ساتھ اندر چلیں گے. بما یو بلو نہیں بما یو بل بھی اندر فاسقی, اغراض والے ہی قرآن کو سامنے رکھ کر ہی گمراہ ہوں گے. اس لیے میری مہربانی کرنا, اپنے اوپر رحم کرنا, براہ راست قرآن کو سمجھنے کی کوشش مت کرنا, بیچ میں صحابہ کا واسطہ لینا. براہ راست سمجھو گے ایک آدمی خنزیر کا گوشت ڈبے میں کھا رہا, اس کو منع کیا تو کہا قرآن میں ہے. کہا تام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم, اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال, تمہارا کھانا ان کے لیے حلال, قرآن میں ہے اس لیے کھا رہا ہوں. یہ براہ راست جو قرآن کو سمجھا اس کا یہ نتیجہ نکلا. صحابہ نے کیا سمجھا اس آیت میں جب کھلی خنزیر کی حرمت موجود ہے؟ ایسے اور بھی بہت سے واقعات ہیں, میں زیادہ نہیں کہتا. رمضان کا مہینہ گرمی میں آیا, ایک کم سمجھ نے پورے ملک میں اعلان کر دیا سردی میں روزہ رکھو. قرآن میں ہے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر, اللہ آسانی چاہتا تنگی نہیں چاہتا, مشکل نہیں چاہتا, سردی میں رکھو. ابھی اس آیت کی تفسیر خود کر رہا ہے. صحابہ نے کیا کی, اس کو چھوڑنے سے یہ گمراہی آئی. اس لیے صحابہ کا دامن کبھی ہمیں نہیں چھوڑنا. نبی کو سمجھنے کے لیے صحابہ تھے, نبی کے بعد صحابہ کے بغیر ہم سمجھ نہیں سکتے. قرآن کو نبی اور صحابہ کے بغیر نہیں سمجھ سکتے. اب رہا قرآن کا آسان ہونا, ولقد یسرنا قرآن, یہ ذکر ہے. ولقد یسرنا کیا ہے؟ ولقد یسرنا قرآن, یہ ذکر فعل میں مدثر. قرآن کو ہم نے آسان کیا نصیحت حاصل کرنے یا یاد کرنے کے لیے. تو نصیحت لینا تو قرآن سے آسان, یاد کرنا بھی آسان, لیکن اس سے مسائل کا استخراج بغیر صحابہ کے واسطے کے نہیں ہوگا. کثیر میں بیچ میں گرو کی بات بتا دی. اب میں اپنے بیان کو ختم اس پر کر رہا ہوں کہ نبی کے ہوتے ہوئے غیر کی طرف نگاہ گئی تو مدد آتی, یہ ہمیں عہد نے بتایا, اور قیامت تک یہ بتا دیا کہ آئی ابائی مدد اٹھ جاتی ہے چار اسباب سے. ایک تو کمزوری رائے میں ہو جائے مال کی طرف نگاہ جانے کی وجہ سے, اور دوسرے آپس میں کشاکش ہو جائے, اور تیسرے بات نہ مانی جائے. اور یہ ساری باتیں دنیا کی طرف نگاہ کرنے کے بعد پیدا ہوں گی. اگر امت پہ یہ بات آئے گی تو مدد اٹھ جائے گی. مدد آئے گی کیسے؟ صبر تقوی اور گر گرانا. آئی ہماری مدد جائے گی کیسے؟ رائے کے اندر کمزور پڑنا, آپس میں کشاکش کرنا, رائے کا اختلاف برا نہیں, وہ کشاکش جو ہوتی ہے وہ بری, وہ تنازعات پھرا میں, اور بات کا نہ ماننا, اور دنیا کی طرف نگاہ کا جانا, اسے مدد آئی ہماری اٹھ جاتی ہے. اور شروع اسے مدد کیسے رکتی ہے یہ حنین نے بتایا. حنین کے موقع پر لوگوں کے ذہن میں آیا کہ ہم بدر میں تھوڑے تھے اور غالب ہوئے, آج ہم بہت زیادہ ہیں تو غالب کیوں نہیں ہوں گے. نگاہ اللہ سے ہٹی اور اپنی کثرت پر آئی تو مدد شروع سے رک گئی حنین میں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہیں اور سارا مجمع مسلمانوں کا بھاگ گیا, 12,000 کا, 12 رہ گئے آپ کے ساتھ, اور 4,000 کافروں سے ڈر کے بھاگے. یہاں بھی موسیٰ علیہ السلام کی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے للکارا, ان النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. جب زور سے للکارا تو وہ لوگ 88 واپس آئے, 100 بنے. ان 100 نے کہا کہ اللہ ہماری تعداد سے کچھ نہیں ہوتا, کرنے والا تو. یہاں پھر غلبہ دے دیا, قیامت تک کے لیے بتا دیا. مدد اتروانی ہے تو صبر سیکھو, تقویٰ سیکھو, گر گرانا سیکھو. اگر مدد آ گئی اور تمہارے اندر رائےوں میں کمزوری پڑی, آپس میں کشاکش ہوئی, بات کو نہیں مانا, دنیا کی طرف نگاہ گئی, تو مدد آئی ہوائی اڑ جائے. چار اسباب ہو یا ایک سبب ہو, شروع سے مدد کب رکے گی؟ جب ہجوم آ جائے, جب دلوں میں یہ آ جائے کہ صاحب اب تو ہمارا کام بہت چل پڑا, چاروں طرف ہمارے بارے میں بڑے اچھے خیالات ہو گئے, ہم تو اتنے مقرر ہمارے پاس, اتنے اصول جاننے والے ہمارے پاس, اتنی جماعتیں,
اگر یہ آ گیا تو میری بات کو یاد رکھنا، مدد اترے گی ہی نہیں، اور مدد نہیں اترے گی تو دین نہیں پھیلے گا. یہ وہ روحانی چیزیں یہ انہیں نے بتایا. سیرت نبوی عام ضابطۂ عالم ہے. آپ آتے ہیں تو قصے نہیں ہیں صرف. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین. پھر پھر بھاگے غریب اور کثرت پہ کام نہیں آئی. انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها وعذب الذین کفروا. بعد میں آئی آئی مدد، تھوڑے سے تھے ان کا ذہن بنا مدد آ گئی. اچھا ایک بات اور بتا دوں، غضب کیسے آتا ہے؟ اللہ میری تمہاری حفاظت فرمائے، وہ بھی اللہ نے بتا دیا. مدد آتی کیسی ہے بدر میں بتایا، آئی ہوائی مدد جاتی کیسے ہے احد نے بتایا، شروع میں مدد رکتی کیسے ہے حنین نے بتایا، اور غضب کیسے آتا ہے وہ بدر نے بتایا. مشرکین پر جو غضب آیا مسلمانوں پر بھی اتنا نہیں تو تھوڑا بہت آئے گا اگر ان کے والی بات مسلمانوں میں پیدا ہوئی. اور قرآن کہتا ہے کیا، ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارہم مطرًا وریاء الناس ویصدون عن سبیل اللہ. اے مسلمانوں، ان جیسے مت بننا جیسے مکے والے خوب فخر کے ساتھ، ریا اور نمود کے ساتھ، اور اکڑ مکڑ کے ساتھ، اور دین میں رکاوٹ ڈالنے کے ساتھ نکلے تھے، ویسے تم مت بننا. تو یاد رکھنا، بطر اکڑ مکڑ، ریا الناس ریا اور نمو، یصدون عن سبیل اللہ. ہم کام کرنے والوں سے کوئی ایسی بے تکی حرکت نہ ہو کہ دین میں نقصان آ جائے صرف اپنی ناک اونچی کرنے کے لیے یا صرف اپنی پچ بنوانے کے لیے. اگر دین میں رکاوٹ ڈالی یا اکڑ مکڑ آئی یا ریا اور نمود آیا تو یہی نہیں کہ صرف مدد رکے گی بلکہ خدا کا غضب آئے گا. اب آپ کہو گے بھائی صاحب پھر ہمیں ترکیب بتاؤ. بس یہی ترکیب ہے کہ جماعتوں میں پھرنے کے بعد غیر کا یقین نکلے گا، اللہ کا یقین آئے گا، اللہ کی مدد دھیمے دھیمے آتی رہے گی. لیکن جب گھر واپس جاؤ گے تو پھر وہ مشاہدات کا یقین دل میں آئے گا، کاروبار گھر سب سامنے ہوگا. تو نبی کے ہوتے ہوئے مشاہدات کا یقین احد میں آیا، موسیٰ علیہ السلام کے ہوتے ہوئے بنی اسرائیل میں مشاہدات کا یقین آیا. تو ہم اپنے گھروں پر جائیں گے تو مشاہدات کا یقین نہیں آئے گا دل میں. اس کے نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے گھروں پر جا کر بھی مسجد کی جماعت بنا کر اپنی مسجد کے اندر مسجد والے اعمال کو چالو کرو. تو انشاءاللہ بار بار سنتے رہو گے، سناتے رہو گے، اور پھر کاروبار گھر میں لگو گے تو یقین خدا پر ہوگا اور بدن کاروبار میں ہوگا. تھوڑے وقت کے لیے دین کے تقاضوں پر لگو گے، کیونکہ رسی پتھر کے اوپر سے ایک مرتبہ رگڑا کھائے تو گھڑا نہیں پڑتا، وہ تو بار بار جاتی آتی رہے تو گھڑا پڑتا ہے. تو اسی طرح بار بار دعوت کا ماحول باہر نکل کے بھی ملے مقام پر بھی ملے، باہر نکل کر بھی ملے مقام پر بھی ملے، تو دل کے اندر خدا کا یقین باقی رہے گا اور غیر کا نکلتا رہے گا. اور اگر ذرا اس میں سستی آئی تو خدا کا یقین کم ہوتا چلا جائے گا، غیر کا یقین آتا چلا جائے گا، مدد رکتی چلی جائے گی بس. لیکن ایک سوال باقی رہ گیا، مولوی صاحب بنی اسرائیل کے قصے میں نبی ساتھ، بدر احد وغیرہ کے قصے میں نبی ساتھ، مدد اللہ کی آئی؟ لیکن مولوی صاحب آج تو اللہ کے نبی قبر میں تشریف لے گئے، اب وہ مدد کیسے آئے گی؟ قیامت تک آئے گی. نبی کے طریقے پر اللہ کی ساتھ پر یقین کر کے اپنی طبیعتوں کے خلاف اللہ کے دین کے تقاضوں پر جب یہ امت قدم اٹھاتی رہے گی تو قیامت تک خدا کی مدد اس امت کے ساتھ آئے گی. دورے صدیقی میں بھی آئی، نبی کی غیر موجودگی میں آئی، دورے فاروقی میں بھی آئی اور نبی کی غیر موجودگی میں آئی. حضرت سعد ابن ابی وقاص 10,000 ان کے گھوڑے سوار، سامنے پٹارے مارتا ہوا دریائے دجلہ بہت گہرا، اس کے آگے فارسی ایرانی، وہ لوگ سارے ان سے سہمے ہوئے کہ بھئی یہ اگر آ گئے آسمانی مدد ان کے ساتھ ہمارا بیڑا غرق ہوگا، ان کو آنے مت دو. پل توڑ دیے، کشتیاں ہٹا دی، بانی تاکہ نہ آئیں، ضرورت تھی وہاں جانے کی. حضرت سعد نے للکارا اور اندازہ لگا دیا، سب بنے ہوئے ہو سوائے تین کے، تین ایسے ہیں جو اغراض کے لیے آئے ہیں، اللہ کے لیے نہیں آئے. وہ تین سمجھ گئے، پھر ایک نگاہ ڈالی، پھر حضرت سعد نے کہا وہ تین بھی بن گئے، بس اب اللہ کی مدد ساتھ ہے. ان کی فراست تھی، ڈالو گھوڑے. گھوڑے ڈالے، ہاتھ کا قصہ نہیں، تاریخ ہمارے اسے مٹا نہیں سکتے. 10,000 آدمیوں کے ساتھ قصہ ہوا، اور دیکھنے والے دشمن سامنے فارسی تقریباً لاکھوں کی تعداد تھے، تو تاریخ میں تو قصہ بھی مٹایا نہیں جا سکتا، بالکل پکا قصہ. تو اللہ کی مدد آئی نہیں آئی، اور نبی کی غیر موجودگی میں آئی، بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ لے کر آئے ہیں سارے نبیوں کے طریقوں سے زیادہ طاقت والا طریقہ ہے، کیونکہ معراج میں سارے نبیوں کی آپ نے امامت کی اور سمجھا دیا کہ سارے نبی اپنی اپنی امتوں کے امام تھے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اماموں کے امام تھے. ان سب کی طریقے منسوخ اور نبی کا طریقہ چلے گا تو حضور کے طریقے میں سارے نبیوں کے طریقے سے زیادہ طاقت ہے. ارے وہاں تو بنی اسرائیل موجود چلے نبی کے ساتھ چلے، اور سمندر میں سڑک بنی سڑک پر چلے، امتی چلے نبی کے ساتھ چلے سڑک پر چلے، اور یہاں حضرت صاحب کے قصے میں امتی چلے بغیر نبی کے چلے، پانی پر چلے، امتی نہیں چلے امتیوں کے گھوڑے چلے. اتنی طاقت ہے ہمارے نبی کے طریقے میں قیام تک کے لیے. ارے امتی چلے سڑک پر نہیں چلے، پانی پر چلے، نبی کے بغیر چلے، اور امتی نہیں چلے بلکہ امتیوں کے گھوڑے چلے. اور ایک دن ڈوبا، اور وہاں سے سارے دیکھنے والے کہنے لگے کہ یہ انسان ہے یا دیو ہے جو پانی کے اوپر چلتے ہیں ڈوبتے نہیں ہیں. ہمارا خدا اسی آن بان شان کے ساتھ آج بھی موجود ہے، ہمارا خدا اسی طاقت کے ساتھ موجود ہے، اور اس کا وعدہ ہمارے ساتھ بھی ہے، بشرطے کہ ہمارے ایمان میں ایسی طاقت آ جائے کہ غیروں کا یقین دل سے نکل جائے اور اللہ کا یقین دل کے اندر آ جائے. جو وعدہ اللہ کے نبیوں کے ساتھ ہے وہ وعدہ اللہ کے ایمان والوں کے ساتھ ہے، بشرطے کہ ایمان کی طاقت ہو. جو مدد نبیوں کے ساتھ آئے گی وہ مدد ایمان والوں کے ساتھ آئے گی، اور قیامت تک آئے گی جب ایمان کا کام دنیا کے اندر کیا جائے. بات وہی آسمان کی ہے، اللہ ہی کہتا ہے انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد. یہ خدا کہتا ہے ہم رسولوں کی مدد کریں گے اور ہم ایمان والوں کی مدد کریں گے. بات وہی ہے ارے بنی اسرائیل کے زمانے میں اور بدر احد کے زمانے میں، بات اللہ کی تھی، کہنے والا نبی تھا، آج بات اسی اللہ کی ہے اور کہنے والا ایک امتی ہے، کیونکہ نبیوں کا آنا بند ہو چکا، اور اس بات کے کہنے والے سارے امتی بن جائیں اور پورے عالم میں جا کر للکاریں اور خدا کی طاقت کو تسلیم کرائیں. جتنی خدا کی طاقت کو بولیں گے سنو گے اللہ کے یقین دلوں کے اندر اوپر چلا جائے گا، اور جتنی قربانی دو گے اتنا غیر کا یقین نکلتا چلا جائے گا، اور جب اللہ کی طاقت ساتھ ہوگی تو پورے عالم میں دین پھیلا ہوا ہوگا. لیکن یہاں تم ایک بات اور کہو گے کہ مولوی صاحب وہاں تو صحابہ تھے تو اللہ کی مدد آ گئی. میں کہتا ہوں صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں تو صحابہ نہیں تھے، وہاں بھی تو اللہ کی مدد آئی. ہاں مولوی صاحب ٹھیک ہے، لیکن ان کے ساتھ اولیاء اللہ تھے،
اس لیے اللہ کی مدد آئی. اور آج ہمارے پاس کیا کہاں رہے وہ اولیاء اللہ, کیسے مدد آئے گی؟ خدا کے بندو, ایسا سے کمتری سے نکلو. جب قرآن تو تم سے یہ وعدہ تو کرتا نہیں کہ میں صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں ایمان والوں کی مدد کروں گا, اور میں دور فاروقی میں ایمان والوں کی مدد کروں گا. وہ تو قیامت تک کے لیے کہتا ہے انا لننصر رسلنا فالذین آمنوا, بس وہ ایمان کی طاقت ہونی چاہیے. قیامت سے پہلے دجال کی طاقت پر یاجوج ماجوج کی طاقت آ گئی تھی, جو آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اور قیامت سے پہلے تک کی ساری باطل اور غلط طاقتوں میں بڑی طاقتیں ہوں گی اور غلط طاقتیں ہوں گی. اس زمانے کے ایمان کی طاقت رکھنے والے مومنین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیں گے, حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیں گے. اصلی مہدی, نقلی نہیں, یہ میری شرط یاد رکھنا, میں عربوں سے بھی کہہ دیتا ہوں. اصلی مہدی جو حدیث میں جس کے تذکرے آئے ہیں وہ امام مہدی ہوں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے, ایمان والے ہوں گے. اور دجال کا مقابلہ ہوگا, دجال تباہ اور برباد ہوگا, ختم ہوگا. اس کے بعد پھر یاجوج ماجوج آئیں گے, بڑی طاقت ہوگی, سمندر میں گھسیں گے, سارا پانی پی جائیں گے, جو آدمی ملے گا اس کے دونوں ہوٹ پکڑ کے چیر کے کھا جائیں گے. اور مسلمان سارے پہاڑ کے غار میں ہوں گے, تسبیح پڑھیں گے, پیٹ بھرے گا. پوری دنیا کے کافروں کو یاجوج ماجوج کھا جائیں گے, سمندروں کا پانی پی جائیں گے. اور یہ اندر فکر کریں گے, اور ان کے اندر کے فکر و دعا کی یہ طاقت ہوگی. یہ یاجوج ماجوج جو ہے نا, زمین سے فارغ ہو کر بیت المقدس کے پہاڑ پر جا کر تیر آسمان پر چلائیں گے, اللہ اس تیر کو خون آلود بنا کر بھیجیں گے. تو یاجوج ماجوج کہیں گے زمین والوں سے نمٹ چکے, آسمان میں بھی خون ایسی کر دی ہم نے, یہاں تک اللہ کی ہل دیں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ بیماری ڈالیں گے, سارے یاجوج ماجوج مر جائیں گے. پھر ایک پرندہ آئے گا, ان سب کو اٹھا کر نامعلوم جگہ جا کے پھینک دے گا. پوری دنیا کے اندر خون پیپ پڑا ہوگا, یہ ایمان والے باہر نکلیں گے, اللہ سے دعا مانگیں گے, بارش برسے گی, ساری دنیا صاف ہو جائے گی, ایمان والے دین والے صرف رہیں گے. پھر اللہ اتنی برکتیں دے گا کہ ایک انار اونٹ کے اوپر دو ٹکڑے کر کے رکھا جائے گا, اور ایک بکری کا دودھ خالی سارا خاندان پیے گا, اور ایک اونٹنی کا دودھ جو ہے پورا قبیلہ پیے گا. اتنی برکت اللہ دکھائیں گے. تو میں کہتا ہوں کہ اللہ نے مدد آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک ہر نبی کی بات ماننے والے کی ایمان کی طاقت کے بعد, دور فاروقی میں کی, دور صدیقی میں کی, حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں کی, صلاح الدین ایوبی کے دور میں کی, حضرت خواجہ محمد اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مجدد الفانی رحمۃ اللہ علیہ, ان سارے اولیاء اللہ کے دور میں خدا مدد کر چکا. قیامت سے پہلے امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ایمان والوں کے ساتھ دجال اور یاجوج ماجوج کے مقابلے میں خدا کی مدد آئے گی. تو آج کے زمانے میں بھی خدا کی مدد آ سکتی ہے, اور خدا کی مدد آ کر خدا دنیا میں دین پھیل سکتا ہے, اور پورے دنیا کے اندر امن و امان قائم ہو سکتا ہے. آج بھی ہو سکتا ہے, لیکن اس میں شرط کیا ہے؟ بس اس میں شرط یہ ہے کہ اس مسلمان کے اندر پہلے ایمان کی طاقت آئے, اللہ کا یقین دل میں آئے, غیر کا نکل جائے. اس کے بعد پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اس کی زندگی میں آئے گا. جب یہ پاکیزہ طریقہ اور پاکیزہ زندگی پوری دنیا کے لوگ دیکھیں گے تو جھک در جھک ایمان میں داخل ہوتے چلے جائیں گے. جو پاکیزہ زندگی مدینہ منورہ میں قائم کی تھی اسی زندگی کو لے کر صحابہ نکلے, اور لوگ دیکھ دیکھ کر اسلام ایمان میں آنے. تو اللہ کرتے ہیں جتنی مقدر کی روزی ہے وہ اللہ تعالیٰ دے دیں گے. بڑھیا اگر کھانا مقدر میں لکھا ہے تو بڑھیا کھا لیں گے. اس کا تعلق مالداری اور غریبی سے نہیں ہے. اگر اللہ نے مرغا لکھا ہے تو مرغا کھائیں گے چاہے غریب ہو, اور اگر دال لکھے تو دال کھانی پڑے گی چاہے مالدار ہو. کروڑ پتی تو دال کھاتا ہے, ڈاکٹر نے گوشت منع کر دیا, اور اس کا باورچی مرغا کھاتا ہے اسی کے دسترخوان پر بیٹھ کر حلال کا. غریب آدمی مرغا کھا رہا اور مالدار دال کھا رہا, وہ مقدر کی. تو اس بنا پر اچھی طرح سے سمجھ لو, دنیا تو اتنی ملے گی جتنی اللہ نے لکھ دی. اگر اس میں حکم اس کا ٹوٹا تو آگے جہنم, اور اگر حکم پورا ہو گیا تو آگے جنت. دنیا تو کم زیادہ ہوتی نہیں,
وہ کم زیادہ جو ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی ہوتی ہے. من کانا یرید العاجلتا اجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا. یہ تو دنیا کے بارے میں کہہ دیا, اور آخرت کے بارے میں کیا فرمایا؟ ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. جو آخرت کا ارادہ کرے تو یہاں اللہ کہہ دے کوشش کرے ایسی جیسی کرنی چاہیے. دیکھو یہاں کوشش کو کہہ دیا, سنا ہی جائے ارے جس اللہ نے ہم کو پیدا کیا من کے قطرے سے اور دوبارہ زندہ کر کے کل قیامت کے میدان میں پوچھے گا, اسے کوئی دیر نہیں لگے گی. انسان بےچارا غفلت پہ ہے, مٹی میں مل گئے, ریزا ریزا ہو گئے, کون زندہ کرے گا؟ ارے اللہ زندہ کرے گا. تیری قبر میں تو چند فٹ کے اندر مٹی ہے ریزا, اس کو زندہ کرنے میں کیا دیر لگے گی؟ وہ اللہ کہہ رہا جس نے زمین آسمان کے بنانے میں کسی کا ہاتھ نہیں لگوایا, اکیلے میں بنایا, وہ اللہ کہہ رہا. جو دوبارہ زندہ کرے گا وہ اللہ کہہ رہا آخرت کے بارے. ارے جب ماں سوا پانچ فٹ کا انسان ماں کے پیٹ سے آیا تو چند ایک بارش کا تھا, ماں کے پیٹ میں چند انگل کا تھا, اس کے پہلے منی کے دو پتھروں میں یہ سوا پانچ فٹ کا انسان تھا, منی کے دو پتھروں میں, اور منی کے دو پتھروں سے پہلے یہ انسان ریزا اور خوراک میں تھا, اور ریزا اور خوراک سے پہلے یہ انسان چاند کی روشنی میں, تاروں کی تاثیر میں, زمین کے ذرات میں, کھاد کی گندگی میں, سورج کی کرنوں میں, بارش کے قطروں میں, ہوا کی لہروں کے اندر یہ انسان بکھرا ہوا تھا, اور اس کی روح خدا کے خزانے میں تھی, اور اس کا بدن پورے عالم میں کروڑوں میل میں اس کے ذرات دکھ رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے بھڑویا, غذا بنائی, مرد عورتیں کھائی, منی بنائی, دونوں ملے, بچہ بنایا, جان ڈالی, تنگ راستے سے نکالا, دنیا کے اندر مکلف بنایا, بھلا کرے گا آگے تجھے پیدا کر کے آگے دوبارہ زندگی دے کے جنت میں داخل کروں گا, برا کرے گا تو آگے دوبارہ زندگی دے کے جہنم میں داخل کروں گا. حیرت کی بات, بہت سے بچے اس وقت میں ماں کے پیٹوں میں بن رہے ہوں گے, اللہ تعالیٰ تو ایک وقت میں کروڑوں کام کرتے ہیں, بے حساب کام کرتے ہیں, ایک وقت اس وقت میں اللہ کیا کر رہے ہیں؟ لاکھوں عورتوں کے پیٹ میں بیت وقت بچے بنا رہے ہیں. یہ تو ان کی قدرت تو دیکھو, اللہ کی طاقت تو دیکھو, لاکھوں عورتوں کے پیٹوں میں بچے بنا رہے, کہیں ایک دن کا حمل, کہیں دو مہینے کا حمل, کہیں پانچ مہینے کا حمل, کہیں نو مہینے کا حمل, ترتیب سے بناتے چلے جا رہے, اور کروڑوں بیج اس وقت دنیا میں ہیں, اس کے اندر سے بیت وقت اللہ پودے نکالتے چلے جا رہے, کہیں انار تو کہیں انگور, تو کہیں آم تو کہیں کیلا تو کہیں کچھ, بیت وقت یعنی ایک وقت میں سارے کام کر رہے. یہ تو ان کی قدرت ہے, اور خزانہ اس کا سمجھو, جتنے بچے اللہ ماؤں کے پیٹوں میں بناتے ہیں ہر بچے کو دو دو آنکھیں دیتے ہیں. آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک سب کو دو دو دی, آگے بھی دو دو دے گا. اب اندازہ لگاؤ خدا کے خزانے میں آنکھیں کتنی, اس تو کبھی ختم ہی نہیں ہوتا, لگا کے جلے جا رہے, دو دو آنکھیں, دو دو کان, اور پھر دو دو ہونٹ, دو دو ہاتھ, دو دو پیر, خزانے میں کتنے ہوں گے؟ بے حساب, بے حساب. بیج تربوز کا آپ نے زمین میں ڈالا, بیل نکالی, اتنے بڑے بڑے تربوز دس تیار کر لیے چار مہینے میں اللہ نے. اب کہاں سے آئے؟ اس کے خزانے سے آئے. پھر یہ تربوز کے اندر ہر تربوز میں بیسیوں بیج, اور ہر بیج میں پھر دسیوں تربوز, پھر ہر تربوز میں بیسیوں بیج, ہر بیج میں دسیوں تربوز. اب حساب لگاتے چلے جاؤ. یہ تو کمزوری ہماری ہے کہ سارے بیج ہم نہیں بولتے. اگر ہم سارے بیج بولا لیں تو کبھی خدا یہ نہیں کہے گا کہ میں اتنے تربوز کہاں سے لاؤں, اگتے چلے جائیں گے. اور جو اللہ میاں دھیمے دھیمے اگاتے ہیں, وہ اللہ میاں اگر ایک دم سے اگا دیں تو زمین آسمان کا خلا تربوزوں سے بھر جائے. جو ایک بیج سے نکلے ہیں تربوز, زمین آسمان کا خلا تربوزوں سے بھر جائے. ہوائی جہاز, موٹر اور ریل, ٹریفک, ساری ساری جام ہو جاتی ہے اپنی جگہ, دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے. پھر اتنے سارے تربوز جو ہیں ان میں سے بھی ہر تربوز میں بیسیوں بیج, ہر بیج میں دسیوں تربوز, اس کے رکھنے کی جگہ بھی نہیں. تو معلوم ہوا خدا کے خزانے میں تربوز کتنے ہیں؟ بے حساب. یہی تم لگا دو آم کا حساب, انگور کا, امرود کا, یہ حساب تم لگا لو انسانوں کا، ایک مرتبہ مرد عورت کے ملنے میں جو منی نکلتی ہے دونوں کی، اس کے اندر جتنے جراثیم ہیں، اگر ہر جرسوما ایک ایک بچہ بن جائے تو آدھی دنیا ایک مرتبہ کی صحبت میں انسانوں سے بھر جائے. سانپ کی مادہ انڈے دیتی ہے، ایک مرتبہ کے انڈوں کے اندر اگر سارے سانپ بنے تو جنگل دیہات اور شہر سارے سانپوں سے بھر جائیں. جتنے برتھ کنٹرول کی ضرورت ہے اتنا برتھ کنٹرول تو اللہ خود ہی کر دیتے ہیں، انسان کو اس کی ضرورت نہیں رہی، وہی پالنے والے ہیں. جتنے انسان ماؤں کے پیٹوں میں بنائے ہر ایک کو شکل الگ دے دی، ہر ایک کو آواز بھی الگ دے دی. تو خدا کے خزانے میں صورتیں بے حساب، خدا کے خزانے میں آوازیں بے حساب، ہر ایک کو الگ الگ دے دی. دو آدمی ایک صورت کے کاپی ٹو کاپی نہیں بنائے، اگر ایسا بنا دے ہم پریشان ہو جائیں. گھر کے اندر مرد آیا، باپ اور بیٹے کی ایک جیسی صورت بن گئی تو عورت کو پتا نہیں چلے گا میرا میاں ہے کہ میرا بیٹا. ماں بیٹی کی ایک جیسی صورت بن گئی تو آپ کو نہیں پتا چلے گا میری بیٹی ہے کہ میری بیوی. تو اللہ پاک نے کیسا انتظام کیا کہ مصور تو اللہ ہے، یہ ساری صورتیں اللہ کے قبضے میں ہیں، یہ انسان صورتوں سے جڑتا ہے. نبیوں نے کہا صورتوں سے جڑنے کے بجائے تو مصور سے جڑ جا، اس لیے کہ اس کے قبضے میں بہت سی صورتیں ہیں. تیرے سامنے تو تیرے کاروبار کی صورت پلنے کی ہے، اور خدا پالنے والا اس کے یہاں پالنے کی بہت سی صورتیں ہیں. چاہے اس تیرے کاروبار کی صورت سے پالے اور چاہے کسی اور صورت سے پالے. بتانا میں یہ چاہتا تھا کہ کروڑوں میل کے ذرات کو خدا نے گھیر گھوٹ کے جمع کر کے اس انسان کو ایک مرتبہ زندہ کیا تو قبر کے اندر جو چند فٹ کے اندر تیرے ذرات بن گئے مرنے کے بعد، تو کیا ان کو جوڑ کر قیامت کے دن اللہ تجھے دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ کروڑوں میں بیل سے وہ تو ذرات کو جوڑ چکا، کہاں سورج کہاں چاند، اس کی کرنے اس کی بارش کے قطرے، یہ سب کو جوڑ کے اللہ نے انسان کو بنا دیا اور اندر جان ڈال دی. اور قبر پہ چند فٹ میں ہے اس میں تیرے ذرات ہیں، تو اس کو جوڑ کر کل قیامت کے میدان میں اللہ تجھے دوبارہ زندہ کر گے. اور ہر آدمی سے پانچ باتیں اللہ پوچھیں گے، تیری عمر کہاں گزاری، تیری جوانی کہاں گزاری، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں پر خرچ کیا، جتنا جانتا تھا اس پر عمل کتنا کیا. درمیان میں کوئی ٹرانسلیشن کرنے والا نہیں ہوگا، براہ راست اللہ پوچھیں گے. یہ پانچ باتیں پوچھیں گے، ہر آدمی کو اس کا جواب دینا ہوگا. آخرت میں جس کے درجات اونچے ہو گئے ہمیشہ اونچے رہیں گے، نیچے ہو گئے ہمیشہ نیچے رہیں گے، اور جو آدمی جہنم میں چلا گیا ہے بے ایمانی اور کفر کی حالت میں ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اگر ایمان کی حالت میں اعمال کی خرابی کی وجہ سے جہنم میں گیا تو بس اعمالیوں کی سزا بھگت کر پھر ایک دن جنت میں جا کر ہمیشہ رہے گا. وہ اللہ یہ کہتا ہے کہ دنیا کو اتنی دوں گا جتنی میں لکھ چکا، لیکن آخرت اتنی دوں گا جتنی تو محنت کرے. یہاں پر ہم کو محنت کا مکلف بنایا. یہ بات الگ ہے کہ اللہ کا علم بڑا کمال والا، اسے یہ بھی معلوم ہے کہ کون کتنی محنت کرے گا، یہ اس کے علم کا کمال ہے. انسان آخرت کے لیے جتنی محنت کرے گا اتنا اللہ اس کی آخرت کو منائے. دنیا کے لیے تو جتنا میں نے ارادہ کیا اتنا دوں گا، خدا کی شان قرآن کہہ رہا، ہمارا تمہارا پیدا کرنے والا اللہ کہہ رہا، کرتا دھرتا اللہ کہہ رہا، وہ اللہ جو کسی منزل میں کسی چیز کا محتاج نہیں وہ کہہ رہا. اور کس سے کہہ رہا؟ اس انسان سے کہہ رہا جو اپنے بننے میں خدا کا محتاج، جو اپنے پلنے میں خدا کا محتاج، جو اپنے مرنے میں خدا کا محتاج. مرنا بھی ہمارے بس میں نہیں، مارنے کا ارادہ اللہ کریں گے تو مرے گا ورنہ نہیں مرے گا. اس انسان سے اللہ کہہ رہے ہیں ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. جو آخرت کا ارادہ کرے اس کے لیے محنت کرے جیسی کرنی چاہیے، اور اس کے دل میں خدا کا یقین بھی ہو، تو اللہ کہتے ہیں کہ پھر تمہاری محنتوں کی قدر ہوگی اور قدر کرنے والا اللہ ہوگا. سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ یہاں آخرت کا کام تو کرے، باقی دنیا بھی تو ہے، پیٹ بھی تو ہے، کاروبار بھی تو ہے، آئی بھی بچے بھی تو ہیں، یہ تو بات ٹھیک ہے اللہ میاں تمہاری ہم آخرت کا ارادہ کریں اور اس کے لیے خوب کوشش کریں اور آپ قدر کر کے جنت بھی دو گے, رہی دنیا تو اس کا کیا ہوگا؟ تو اس کا جواب دیتے ہیں اللہ کہتے ہیں اس کو بھی دیں گے اس کو بھی دیں گے, میرا تا رب وما کانا تا ربک معذورا, جو آدمی دنیا کے لیے ساری طاقت خرچ کرے اس کو بھی دے دیں گے جتنی لکھی, جو آدمی آخرت کے لیے ساری طاقت خرچ کر دے اس کو بھی دے دیں گے جتنی لکھی, عطائے دنیاوی سے ہم کسی کو محروم نہیں کریں گے, جتنی لکھی اتنی دیں گے. تو بھائی بڑی سمجھداری کی بات ہمارے بہت سے ساتھیوں نے اختیار کر لی, تو انہوں نے بیچاروں نے دین کے کام کو اپنا کام بنا لیا اور اپنا تھوڑا بہت جا کے اپنا کاروبار گھر بھی صحابہ کی طرح دیکھ لیا اور اسی میں بازے میں بےچارے تندرستی کے ساتھ گزار رہے ہیں اور بازوں کو اللہ نے خوشحال بنا دیا اور دونوں اپنی اپنی جگہ پر مطمئن ہیں کہ میری مقدر میں گڑ چنے لکھے تھے میں گڑ چنے کھا لوں گا اور اس کی مقدر میں مرغا لکھا تھا مرغا کھا لے گا, لیکن یہ بجائے مرغا کھانے کے اس نے سوچا کہ بھائی میرا پڑوسی کو دال بھی نہیں مل رہی تو چلو بجائے میں مرغا کھانے کے دال کھا لوں اسے بھی دال کھلا دوں, یہ الگ بات ہے. تو اللہ کہتا ہے کلن نمید دعا اولائی بہا اولائی من آتائی ربک وما کانا تا ربک محضورا انظر کیف فضلنا بعدہم علی بعد وللآخرت اکبر درجات اکبر تفضیلا. ارے دیکھ لے انسان کیسا اتار چڑھاؤ ہم نے روزی کے مسئلے میں کیا, کسی کو کروڑ پتی بنا کر دال کھلا دی اور کسی کو باورچی بنا کر غریب کو مرغا کھلا دیا اور کسی کو 10 منٹ کے ٹیلی فون میں 50,000 دے دیے اور کسی کو 10 گھنٹہ کام کرا کے 15 روپے دیے, دیکھ لے کیسا اتار چڑھاؤ ہے. انظر کیسا بدلنا بعدہم علی بعد, اس کو مت دیکھ دنیا میں کتنا ملا کتنا نہیں ملا, یہ دیکھ آخرت کے لیے تو نے کیا کیا. وللآخرت اکبر درجات اکبر تفضیلا, بڑے درجات تو آخرت کے, فضیلت تو آخرت کی ہے, ہمیشہ کے لیے جو باقی رہے گی. اس لیے میرے محترم دوستو بات بالکل سیدھی پکی, دل کے اندر سے جب دنیا کی محبت نکل جاتی ہے تو بعض مرتبہ اللہ اس دنیا کو قدموں پر ڈال دیتے ہیں. دور نبوی دور صدیقی میں دنیا کی محبت دل سے سب نے نکال دی اور خوب دین کے لیے قربانیاں دے ڈالی, تو دور فاروقی میں اللہ نے دنیا کو لا کے قدموں پر ڈال دی, اور جب دنیا کو لا کے قدموں پر ڈالا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بہت روئے اور یہ کہا کہ دنیا آ گئی اب کیا کروں میں, لیکن چونکہ خلیفہ راشد تھے اس بنا پر انہوں نے اس کی ترتیب دے دی, تو یہ دنیا جب آ گئی تو اس کی پھر یہ ترتیب ہوگی, اس کو اب یوں خرچ کریں گے یوں خرچ کریں گے, رہی ہماری زندگی تو ہماری زندگی تو بالکل سیدھی سادھی رہے گی. تو باہر کیس میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دنیا تو اتنی ملے گی جتنی اللہ نے لکھی, دین اتنا ملے گا جتنی آدمی محنت کرے, اور دین کی بنیاد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کو نہیں بنایا بلکہ اللہ کی رضامندی کو بنایا. دین کا کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے آدمی کرے تو طاقت والا دین اسے ملتا ہے, بنی اسرائیل کو بھی ملا. یہ بنی اسرائیل جو تھے بڑا اتار چڑھاؤ ان میں آیا, اور بنی اسرائیل جو قصے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس لیے ذکر فرمائے کہ قیامت تک اس امت مسلمہ کے ساتھ وہی ہوگا جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا, حزبن نالو بن نار, حزبن نالو بن نار, تابقن نالو بن نار. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے کہ جیسے دو جوتیاں برابر ہوتی ہیں اسی طریقے سے جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا یہ میری امت کے ساتھ ہوگا, بالکل طے شدہ بات. بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل تھا, ان کی اولاد میں جو آئے بنی اسرائیل. ان لوگوں نے جب نبیوں کی بات کو مانا اور قربانیاں دی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت اوپر کر دیا. شروع کا قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کا, کتنے مجاہدات کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام رہے, آخری انجام کیا نکلا؟ آخری انجام یہ نکلا کہ وزارت مصریہ کے تخت پر بیٹھ. میں نے شروع میں بیان کیا تھا اگر آپ کو یاد ہو, اسباب کی دو قسمیں, اسباب ظاہریہ اسباب غیبیہ. اسباب اسباب ظاہریہ کا اختیار کرنے کے ہم مکلف ہیں، ہم اسباب ظاہریہ کو چھوڑ نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے سبب ظاہری اختیار کرایا، انستعین فوجا بعیوننا، کشتی بناؤ. حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں کہا علم نہ ہو سنا تھا لبو سل لکم، زرہ بنانا سکھایا. اسباب ظاہریہ کا اختیار کرنا یہ قرآن کے خلاف نہیں، لیکن اسباب ظاہریہ کو ایسے طریقے پر اختیار کرو جو شریعت کے خلاف نہ ہو، بس. یعنی اسباب غیبیہ خلاف نہ ہو جائیں، اسباب ظاہریہ اختیار کرو. تدبیر کرو، تقدیر کا یقین جما کر تدبیر کو مت چھوڑو. تدبیر تو کرو لیکن وہ تدبیر خدا کے کہنے کے مطابق کرو. اگر چل گئی تو بھی کامیاب، نہ چلی تو بھی کامیاب، کیونکہ حکم خدا کا پورا ہوا تو آسمانوں پر انجام تمہارا اچھا لکھا گیا. اور اگر تدبیر کی، حکم خدا کا توڑ کر وہ چلی تو بھی انجام برا آئے گا، اس سے وہ اوپر کا فیصلہ تمہارے خلاف ہوگا. تدبیر کی اور حکم بھی پورا کیا لیکن وہ نہیں چلی، پھر بھی آسمانوں پر فیصلہ تمہاری موافق ہوگا، انجام تمہاری کامیابی کا آئے گا. اس کا انتظار مت کرو کہ کام بنے، کام تو بنے گا اللہ کے ارادے سے، ارادہ اللہ کا نہیں ہوگا تو نہیں بنے گا، لیکن اس کی تدبیر کرو وہ جو شریعت کے موافق ہو. تدبیر کو ہم نہیں روکتے. یسوع علیہ السلام کے بھائیوں نے تدبیر کی کہ باپ کی محبت، باپ کے دل میں ہماری محبت آئے، کوئی حرج نہیں، باپ کا محبوب بننے کی تدبیر کرنا کوئی حرج نہیں، لیکن تدبیر جو کی وہ شریعت کے خلاف کی. بھائی کو کنویں میں ڈالا، 5 روپے بھائی کو بیچ کھایا. تدبیر چل پڑی ان کی کہ بھائی دور چلا گیا تو باپ ہم سے محبت نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا. تدبیر کی اور چلی لیکن شریعت کے خلاف تھی، تو آسمانوں پر فیصلہ ان کے خلاف ہوا جو ابھی نہیں پتا چلتا. غلط کام کرنے پر اللہ کی طرف سے جو پکڑ آتی ہے وہ فوراً نہیں آتی. اللہ تعالیٰ غلط کام کرنے والے کو شروع میں ڈھیل دے دیتے ہیں اور آخر میں جا کے پکڑتے ہیں، شروع میں ڈھیل دیتے ہیں، وہیں آگے غافل بنتا ہے. ڈھیل دیتے رہتے ہیں، ڈھیل دے وہ سمجھے وہ یوں چلے گا، یوں چلے گا، اور آخر میں پھر اللہ پکڑتے ہیں. اور جب اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے تو پھر دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی طاقت نہیں بچا سکتی. چاہے کتنی بڑی طاقت رکھنے والا آدمی ہو، جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو وہ بڑی طاقت اسے نہیں بچا سکتی. جب اللہ نے ڈھیل دی جب تک تو فرعون قارون کو پتا نہیں چلا، لیکن جس دن پکڑ آئی تو فرعون کی حکومت اسے نہ بچا سکی، قارون کا مال اسے نہیں بچا سکا. جس دن پکڑ آئی، 16-17 سال پہلے کا قصہ، بہت بڑے ملک کا بہت بڑا آدمی جس کے ہاتھ میں ایٹمی طاقت، 30 ملکوں کے ساتھ اس کے معاہدے، سارے ملک یہ کہتے تھے کہ صاحب ہم تو بڑی طاقت والے، کیوں کہ فلاں عہدے دار ہمارے ساتھ ہے، اس کے پاس بڑی طاقت. چلتی رہی، اللہ ڈھیل دیتے رہے. آخری انجام یہ نکلا کہ ایک وقت ایسا آیا، 16-17 سال پہلے کا قصہ، کہ کسی نے پستول کی ایک گولی ماری تو اتنی بڑی طاقت رکھنے والا اپنی جان نہیں بچا سکا. اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو یہ بات سمجھا دی کہ وہ ایٹمی طاقت عہدے دار کو تو کیا بچاتی، وہ ایٹمی طاقت 30 ملکوں کی تو کیا حفاظت کر دی. جب میری مدد آ گئی تو یہ ایٹمی طاقت اس آدمی کو پستول کی ایک گولی سے نہیں بچا سکی. کرنے والی ذات اللہ کی ہے اور ساری دنیا کو یہ دعوت ہے، خدا کی طاقت میں تسلیم کرو تو تمہارے میرے پار ہوں گے، اور اگر خدا کی طاقت میں تسلیم نہیں کرو گے تو تمہارے میرے خراب ہوں گے. ہم طاقت والے خدا کے ماننے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ حالات دنیا کے دروازے لاتے ہیں جس سے انسان غور کرے تو خدا کی طاقت کو تسلیم کیے بغیر چارے کار نہیں. اللہ بہت بڑی طاقت والے ہیں. جب آدمی غلط کرتا ہے تو اللہ ڈھیل دیتے ہیں، اور جب تک ڈھیل دیتے ہیں اس وقت تک آدمی کو پتا نہیں چلتا، اور جس وقت اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے تو اللہ کی پکڑ کے آ جانے سے پہلے بڑے میں بڑی طاقت نہیں بچا سکتی. اور میں تو یہاں تک کہوں گا کہ جس وقت اللہ کی پکڑ آ جائے تو دنیا کی مادی بڑے سے بڑی طاقت تو کیا بچا سکتی، ارے روحانی طاقت نہیں.
نہیں بچا نہیں سکتے جو خدائی پر آ جائے. جو خدائی پر آ گئی تو قوم کو قوم کی اکثریت نہیں بچا سکی. جب خدائی پر آ گئی تو نوح علیہ السلام کے بیٹے کو نوح علیہ السلام کی روحانی طاقت نہیں بچا سکی, اور ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو باوجود اپنی روحانی طاقت کے نہیں بچا سکے. جب خدا کی بدل آ جاتی ہے تو مادی طاقتیں تو کیا بچاتی, کوئی روحانی طاقت بھی نہیں بچا سکتی. اس بھروسے پر مت رہنا کہ جب خدا کی بدل آ گئی تو بزرگوں کی دعاؤں سے ہم بچیں گے. ارے نبیوں تک کی دعا خدا کی بدل آنے کے بعد نہیں بچا سکتی. روحانی طاقتوں کا کام تو یہ ہوگا کہ خدا کی بدل آنے سے پہلے پہلے انسانوں کے ذہن بنائے جائے اور ان کے روحوں کو خدا کی طرح موڑا جائے. یہ بدل آنے سے پہلے پہلے کا کام ہے. اسی لیے پوری دنیا کے اندر جماعتوں کو پھیلانا ہے کہ پوری دنیا پر خدا کے بدل آنے سے پہلے پہلے یہ جماعتیں پھر کر پوری دنیا کے رہنے والے انسانوں کے روحوں کو اللہ کی طرف موڑنے کی دعوت دے دیں. یہ بات میری نہیں ہے, خدا کی بات ہے. نوح علیہ السلام سے یہ کہہ دیا تھا کہ ہماری پکڑ سے پہلے سمجھاؤ, کیونکہ جب پکڑ آئے گی تو بیٹے تو تم بچا سکو گے. دیکھ لو قرآن کو, انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبل ان یاتیہم عذاب الیم. میری پکڑ سے پہلے سمجھاؤ, اور یہ ہمارے نبی سے بھی کہا, یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثيابك فطاهر والرز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. آپ بھی سمجھاؤ, خدا کی بزرگی اور بڑائی کو بیان کرو. نوح علیہ السلام سے بھی یہ کہا سمجھاؤ, وہاں تو صراحتن یہ کہا میری پکڑ سے پہلے پہلے سمجھاؤ. اور یہ بتا دیا اللہ نے کہ پکڑ آ گئی تو نوح علیہ السلام کی روحانیت اپنے بیٹے تک کو نہیں بچا سکی. تو باہر کے سبب اختیار کیا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے, وہ چلا, تدبیر چلی لیکن شریعت کے خلاف تھی. آسمان کا فیصلہ ان کے خلاف ہو گیا. بہت سے لوگ اس اسرار میں رہتے ہیں, میں جو تدبیر کرتا ہوں چل ہی پڑے. میں کہتا ہوں تدبیر کے چل پڑے اس کا اسرار مت کرو, اس تدبیر کو شریعت کے موافق کرو. بس چلے تو بھی خیر, نہ چلے تو بھی خیر, کام بنے تو بھی خیر, نہ بنے تو بھی خیر. یا ہم اپنے ہاں سال بھر کی جو جماعتیں نکالتے ہیں ان سے میں نے یہ کہا کہ تم سال نہیں دے رہے. کیوں؟ اس لیے کہ سال بھر میں مولوی صاحب میرے بہت سے کام ہیں تو وہ میرے کو کرنے ہیں. میں جماعت میں جاؤں گا تو کیا ہوگا؟ تو میں تو ایک بات صاف کہتا ہوں, سال بھر کے جتنے تمہارے کام ہیں اگر اللہ کا ارادہ ان کاموں کے بنانے کا ہے تو بنیں گے, اور اللہ کا ارادہ بنانے کا نہیں ہے تو نہیں بنیں گے. کیونکہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ کے ارادے سے ہوتی ہے. کیا تم کتنی تدبیریں کر دو. قرآن تو ہمیں یہ کہتا ہے ان اللہ یفعل ما یشاء, ان اللہ یفعل ما یرید, ان اللہ یحکم ما یرید, فعال لما یرید, انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. مانگا خدا کا یہ ہے جب کسی چیز کا وہ ارادہ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہو جا, وہ چیز ہو جاتی, ختم. کچھ بھی میں نہیں کرنا پڑتا ان کا ارادہ کافی. میں نے تو صاحب کہا سال بھر میں تمہیں جتنے کام کرنے ہیں وہ کام کا بنانا اگر اللہ کا ارادہ ہے تو تم جماعت میں چلے جاؤ گے تو بھی پیچھے کام بن جائیں گے. وہ قادر ہے, تمہارا محتاج ہے. اور اگر اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ کام نہ بنا دے تو یاد رکھنا تم گھر جاؤ, 500 اور لے جاؤ گھر اپنے, اور سارے محنت کر ڈالو, انشاءاللہ وہ کام نہیں بنے گا کیونکہ خدا کا ارادہ نہیں. تو اگر کام بنانے کا ارادہ ہے تو تمہارے بغیر بنیں گے, اور اللہ کا ارادہ کام بنانے کا نہیں تو تم گھر جاؤ گے پھر بھی نہیں بنیں گے. تو تم جماعت نہیں چلے جاؤ گا, بننا ہوگا تو بنے گا, نہیں بننا ہوگا تو نہیں بنے گا. ظاہری تقدیر کے طور پر خط لکھ لو, نمٹ گئی بات. اور ایک بات اور کہتا ہوں, وہ یہ کہ اس کا اصرار مت کرو کہ کام بن ہی جائے, کیونکہ بس بعد مرتبہ کام کا بننا ٹھیک ہوتا ہے, بعد مرتبہ نہ بننا ٹھیک ہوتا ہے, اسے اللہ جانتا ہے. ہم کیوں اصرار کریں؟
سوٹ کیس ہے ہاتھ میں، پاسپورٹ ہے، ٹکٹ ہے، سب تیار ہے، ہوائی جہاز میں بیٹھنا ہے، بورڈنگ کارڈ بھی ہاتھ میں آ چکا۔ بس جانے ہی والا تھا کہ سوٹ کیس لے چور بھاگ گیا، پاسپورٹ کسی میں چلا گیا، ہوائی جہاز سامنے کھڑا ہے، لوگ داخل ہو رہے ہیں، رہ گیا۔ ہائے میرا کام نہیں بنا، ارے میرا کام نہیں بنا، میرا سارا پلان فیل ہو گیا، ہائے میرا کام نہیں، بڑا افسوس کام کے نہ بننے کا۔ اسی کے سامنے وہ ہوائی جہاز اڑا، افسوس کرتا رہا، اور اسی کے سامنے اڑتے ہی دھڑام سے گرا، اور ایسا گرا کہ ایک آدمی اس میں سے نہیں بچا۔ جب یہ اس نے دیکھا نا، پھر اس نے کہا اللہ تیرا شکر ہے کہ میرا کام نہیں بنا۔ اب وہ چور کو تلاش کر رہا تھا کہ اوپر سے 2000 روپیہ دے دے اسے، اچھا کیا تو نہیں چوری کی۔ کام کے نہ بننے میں بھی خدا کی مصلحت ہے، رضا بالقضا کے یہی مانا، بھائی اللہ جو ان سے حالت میں رکھے اس میں راضی رہو، حکم خدا کا پورا کرو۔ ایک لڑکی بڑی خوبصورت اونچے گھرانے کی، چار جگہ سے پیغام، ہر آدمی کوشش میں، ایک کا کام بن گیا، ہو گئی شادی، لاکھوں روپیہ خرچ ہوا، خرچ کیا 5-7 لاکھ روپیہ خرچ کیا، بن گیا کام اس کا۔ اب وہ تین گھرانے افسوس، ہائے ہمارا کام نہیں بنا، ارے گھرانہ خوش، ہائے ہمارا جو ہمارا کام بن گیا۔ 4-6 مہینے نہیں گزرے، کوئی بات ایسی پیدا ہوئی کہ طلاق پڑ گئی۔ جب طلاق پڑ گئی تو وہ گھرانہ کہتا ہائے کام نہ بنتا تو اچھا تھا، اور وہ تین گھرانے کیا کہہ رہے، اللہ تیرا شکر ہے کہ ہمارا کام نہ بنا۔ تو بعض مرتبہ کام کا نہ بننا اچھا ہوتا ہے، بعض مرتبہ بننا اچھا ہوتا ہے۔ تدبیر کے ہم مکلف ہیں، یہ شریعت کے موافق ہو، اور بعد میں اللہ پر ڈال دیں، اللہ جو کہے گا اس میں خیر ہے، بس کرتے ہیں کہ ہم اس کے حکم کو برا کریں، اللہ چاہے گا۔ ایک بادشاہ کی عادت تھی، وزیر کی، کوئی بھی چیز ہو تو وہ کہتا تھا خوب سے، بہت اچھا ہوا، رضا بالقضا کا غلبہ تھا اس وزیر میں، اللہ کی خیال میں رکھے، خوش رہنا۔ بادشاہ بتائی کوئی کام کر رہا تھا، اس کا ہاتھ کٹ گیا، پھل کاٹتے کاٹتے پوری کٹ گئی، خون نکلا، وزیر کی زبان سے نکلا کہ بہت اچھا ہوا، خوش ہوں، اللہ نے جو کیا خیر ہے۔ بادشاہ کو غصہ آیا، جیل خانے بھیج دیا۔ جب پولیس جیل خانے لے جانے لگی تو کہنے لگا بہت اچھا ہوا، کہنے میرا جیل خانے بہت اچھا ہوا، تو ہر جگہ وہ یہ کہتا تھا۔ اور واقعہ بھی دوسرے دن بادشاہ شکار میں گیا، رات گزارنی پڑی خیمے میں، شیر آیا، شیر کا مزاج ہے کہ زخمی کو نہیں کھاتا، بادشاہ کو سونگا، اونگلی پر زخم تھے، چھوڑ کے چلا گیا شیر۔ اب بادشاہ کی سمجھ میں آ گئی بات کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ میری انگلی کٹی، تو آج میں بچا، اور وزیر نے ٹھیک کہا تھا، خوب شکر، بہت اچھا ہوا، یہ انگلی کا کٹنا بہت اچھا ہوا، ایک انگلی کٹی اور پورا بدن بچا۔ وزیر کو بلا دیا جیل خانے سے، وزیر صاحب یہ تو سمجھ میں آئی میری انگلی کٹی، بہت اچھا ہوا میری جان بچی، تمہاری بات بالکل صحیح نکلی۔ جیل خانے جاتے جاتے تم نے کہا کہ بہت اچھا ہوا، جیل خانے جانا بھی کوئی اچھی بات ہے نہیں، بول جائے گا وزیر بادشاہ سلامت، جیل خانے جانا ہی میرے لیے اچھا تھا، اس لیے میں جیل خانے میں نہ ہوتا تو آپ کے ساتھ شکار میں ہوتا، میری انگلی تو کٹی تھی نہیں تو شیر میرے کو کھاتا۔ تو دیکھو خدا کا نظام کہ ایک کی انگلی کٹوا کر اس کی جان بچائی، ایک کو جیل میں بھیج کر اس کی جان بچائی، کرنے والی بہت اللہ کی ہے، سہارا دل میوری کرنے والے اللہ ہے۔ جسے دیتے ہیں مخلوقات، اس مخلوقات کا یقین نکال کر اللہ کی ذات کا یقین لانا، خیر تدبیر کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ابا حضرت یعقوب علیہ السلام سے محبت حاصل کرنے کے لیے بھائیوں نے تدبیر کی، چلی شریعت کے خلاف تھی، انجام برا نکلے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام تکلیف ہے تو بہت آئی ان پر، لیکن پھر اللہ نے راحت کا سامان کر دیا، بہت مزے میں ایک گھر کے اندر رہنے ملا، بڑھیا کھانا، بڑھیا کپڑا، بڑھیا گدے، بڑھیا مکان، بڑھیا ہوا پانی، سب بڑھیا، بہت مزے آئے حضرت یوسف علیہ السلام پر۔ لیکن پھر اس عورت نے غلط کام کرنے کے لیے کہا، حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ کام میں کر نہیں سکتا، یہ کام میں کہ یہ کام نہیں کرو گے تو جیل خانے جانا پڑے گا۔ تو جیل خانے جانا جو ہے اس کی تدبیر تو کرنی چاہیے، نہ جانے تو بڑی آسان تدبیر تھی، جیل خانے میں نہ جانے کی آسان تدبیر تھی، اس عورت کی بات کو مان لیتے، جیل خانے میں نہ جاتے۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام سمجھتے تھے کہ یہ تدبیر سے جیل خانے سے تو بچوں گا، لیکن حکم خدا کا ٹوٹے گا تو آسمانی فیصلہ میرے خلاف ہو کر انجام برا آئے گا. اس لیے اس عورت کی بات کو نہیں مانا, جیل خانے تشریف لے گئے. خدا کی شان, حضرت یسوع علیہ السلام کے پیچھے وہ عورت پڑ گئی جیل میں جانے سے پہلے. ایسی پیچھے پڑی کہ یسوع علیہ السلام آگے بھاگے اور پیچھے دوڑ رہی, پیچھے کرتا بھی پھٹ گیا. سامنے گئے تو اس عورت کا شوہر عزیز مصر, اب اس نے دونوں کے اس منظر کے ساتھ دیکھا, اے یہ کیا. عورت نے فوراً حضرت یسوع علیہ السلام پر الزام ڈال دیا کہ اس نے میرے پر ہاتھ ڈالا. حضرت یسوع علیہ السلام نے صاف کہہ دیا کہ قال بل هي رابطتني, اسی نے میرے اوپر ہاتھ ڈالا. شوہر کس کو سچا مانے, وہ تو اپنی بیوی کو سچا مانے گا. لیکن شہدا شاہد من اہلھا, وہ تھا ایک بچہ, اس نے گواہی دی. ان کا نہ قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین وان كان قمیصہ قد من دبر. اب یہ ساری بات اسے بتائی, تکذبت وهو من الصادقین. کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو مرد سچا, آگے سے پھٹا ہے تو عورت سچی. پیچھے سے کرتا پھٹا تھا, پتا چلا کہ اپنا ہی روپیہ کھوٹا اور اپنی ہی بیوی خراب. بات سمجھ آ گئی پکی, کوئی اشکال نہیں رہا. یسوع علیہ السلام سے کہا کہ جب رفع دفع ہو رہے تو اس مسئلے کو, اور بیوی سے کہہ دیا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین, توبہ کر, غلطی تیری ہے. لیکن پورے مصر میں بدنامی آ گئی. اب بدنامی سے ملک کو بچانا, بدنامی سے اتنی بڑی عورت کو بچانا, خود کو بچنا, یہ ضروری. تدبیر کرو بھائی, تدبیر کی. تو تدبیر میں یہ سمجھ میں آیا کہ بے گناہ یسوع علیہ السلام کو جیل خانے میں ڈالو. تدبیر کی, چل پڑی, لیکن شریعت کے خلاف تھی. میری بات یاد رکھو, تدبیر کی اگر شریعت کے خلاف ہے, اگر چلنے پڑے تو انجام اس کا برا آئے گا. اسے خوب یاد رکھنا. یہاں بہت دھوکہ کھاتے ہیں آدمی. آدمی سمجھتا ہے کہ میں سودی کاروبار کر رہا ہوں, جھوٹ بول رہا ہوں, پھر بھی دیکھ رہے میری کتنی آمدنی ہے. نہیں بھائی, آمدنی اگر شریعت کے موافق چل کر ہے تو وہ برکت. اگر نعمت اور راحت ملتی ہے دین داری کے ساتھ تو یہ ہے برکت, اور اگر نعمت اور راحت ملتی ہے بے دینی کے ساتھ تو یہ ہے مہلت. اسے خوب یاد رکھنا, خالی آمدنی زیادہ ہو جانا برکت نہیں. حکم پورا کر کے آمدنی زیادہ ہو گئی تو یہ ہے برکت. سلیمانی اور داؤدی ترکیب ہے. اور اگر حکم توڑ کر آمدنی زیادہ ہو گئی تو یہ ہے مہلت. یہ قارون یا فرعونی ترکیب ہے. ہر راحت برکت نہیں, شریعت کے موافق راحت ملی برکت, شریعت کے خلاف چل کر راحت ملی تو یہ مہلت. خدا کا قہر بصورے میں مہر, یعنی بتاشے میں زہر. دیکھنے میں ہو آمدنی لیکن آکا مدینہ یا ٹوٹ رہے. اسی طرح تکلیف, اگر دینداری کے ساتھ تکلیف آئی تو یہ ہے بطور امتحان کے. نبیوں کے خمیر کی تکلیف, انجام اس کا آئے گا خدا کی رحمت. اور اگر بے دینی کے ساتھ تکلیف آئی تو یہ ہے بطور تنبیہ کے اور بطور سزا کے, تاکہ تو اپنے رخ کو موڑ لے. نہیں موڑے گا تو اگلی تکلیف اس سے زیادہ آئے گی. تو راحت اور تکلیف کی نوعیت کو سمجھو. اگر راحت دینداری کے ساتھ آئی تو برکت. سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کی نوعیت کی راحت ہے. اور اگر راحت بے دینی کے ساتھ آئی تو یہ ہے مہلت, جیسے قارون اور فرعون کو ملی. عربی پہلوان کا بدن بھی موٹا, اور جس کو فائلیریا کی بیماری ہو جائے اس کا بدن بھی موٹا. سلیمان علیہ السلام کو بھی آمدنی اللہ نے زیادہ کر دی, قارون کی بھی زیادہ کر دی. وہاں حرام طریقے سے, یہاں حلال طریقے سے, دونوں میں فرق ہے. اب اگر فائلیریا کی بیماری والا جس کے بدن پر ورم آ چکا وہ یوں کہے کہ میں پہلوان بن گیا, اگر کیسے, کہ وہ پہلوان بھی موٹا میں بھی موٹا. تو پہلوان کا موٹا ہونا تو تندرستی ہے, کیونکہ اس کا بدن گٹھیلا, اور تیرا موٹا ہونا بیماری ہے, کیونکہ تیرا بدن گرمیلا. اللہ کے حکموں کو توڑ کر اگر آمدنی زیادہ ہو گئی تو یہ قارون فرعون کی لائن کی ہے بطور مہلت کے. سلیمان علیہ السلام کی آمدنی بھی تو زیادہ تھی. جی ہاں, وہ اللہ کے حکموں کو پورا کرتے ہوئے تھی, اس لیے وہ آمدنی بطور برکت کے. یاد رہیں گی نہیں مثالیں، بھول مت جانا. خالی دکان چلنے سے خوش مت ہونا، یہ دیکھنا حکم پورا ہو رہا ہے کہ نہیں، دین کے تقاضوں پر میں استعمال ہو رہا ہوں کہ نہیں. ایسا تو نہیں کہ ایک طرف دین مٹ رہا اور میں اپنے کاروبار میں ہی لگا ہوا. ایسے ہی تکلیف کے بارے میں خالی نعمتوں کا آ جانا یہ خدا کی رضا کی دلیل نہیں. ناراض ہو کر بھی نعمت دے گا خدا کبھی؟ جیسے چوہا آپ کی روٹیاں کھا گیا، آپ کو غصہ آیا، پنجرے میں نعمت بھر دی، ناراض ہو کر بھری تاکہ اس کو اندر پکڑ کے مارا جائے. اور طوطے کو بھی پنجرے میں نعمت دی جاتی ہے لیکن دل بہلانے کے لیے. طوطے کے پنجرے کی نعمت رضامندی کے ساتھ، چوہے کے پنجرے کی نعمت ناراضگی کے ساتھ، بے دین اور بے ایمان کو نعمت ناراضگی کے ساتھ جیسے چوہے کا پنجرہ، اور دیندار کو ایمان والے کو جو نعمت ملی وہ رضامندی کے ساتھ جیسے طوطے کے پنجرے میں نعمت. تو پہلوان اور فائلیریا اسے یاد رکھیو، طوطے کا پنجرہ اور چوہے کا پنجرہ اسے یاد رکھیو. اور خوب آمدنی ہو تو ذرا تولیو کہ طوطے کے پنجرے میں ہوں، طوطے کے پنجرے میں ہوں یا چوہے کے پنجرے میں. کیونکہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ نافرمانی کرے گا تو دروازے کھول دوں گا. یہ جو ہے نا یہ چوہا، بہت سے چوہے گھر میں آ گئے، بہت نقصان پہنچا رہے، تو 15 پنجرے آپ نے رکھ دیے اور ہر ایک کا دروازہ کھول دیا، اور کسی میں پیڑا، کسی میں برفی، کسی میں روٹی سب رکھ دیا، چاروں طرف سے نعمتیں ہی نعمتیں دکھائی دے رہی. تو جون سے چوہا چاہے جون سے دروازے میں گھس جائے، لیکن انجام اس کا برا ہوگا. یہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون. بھول گئے جو نصیحت کی غلط چلے تو اللہ کہتے ہم نے دروازے کھول دیے. جیسے پنجرے کے دروازے چوہوں کے لیے کھولے نا، تو اسی طریقے سے نافرمانوں کے لیے بھی اللہ ملک کا دروازہ، مال کا دروازہ، آمدنیوں کا دروازہ، اناجوں کا دروازہ، کرنسیوں میں ہائی ہونے کا دروازہ سب کھول دیتے اللہ. فتحنا علیہم ابواب کل شیء، آگے کیا فرماتے، حتی اذا فرحوا بما اوتوا، جو انہیں ملا اس پر یہ اترانے لگے، جو نعمت ملی اس پر یہ اترانے لگے. تو ہم کیا کریں گے، اخذناہم بغتة فإذا هم مبلسون. ہم اچانک پکڑ لیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ حیران رہ جاتے ہیں کہ ہو کیا گیا، ارے ہم تو بڑے چوکنا تھے، یہ ہو کیا گیا. ایک بات بیچ میں کہہ دوں اگر برا نہ مانو، عربی جاننے والے سمجھیں گے، یہ ماں جو ہے نا عام ہے، حتی اذا فرحوا بما اوتوا، جو نعمت ملے اس پر اترایا تو اللہ کی پکڑ آئے گی. وہ نعمت ملک کی ہو، مال کی ہو، عہدے کی ہو، پیسے کی ہو، اس پر اترانا اللہ کی پکڑ کا لانا. اور وہی نعمت اگر دین کی ہو، روحانیت کی ہو، علم کی ہو، دعوت کی ہو، تبلیغ کی ہو، اس نعمت پر بھی اگر اترایا تو اس کی بھی پکڑ ہو. پھر لفظ ماں عام ہے، روحانی نعمت پر اترا چاہے جسمانی نعمت پر اترا، وہ روحانی نعمت جس پر اترا ہے تو وہ روحانی نعمت نہیں بن جاتی بلکہ وہ نفسانی چیز بن جاتی، جو روحانی نہیں رہتی. دیکھنے میں سمجھے گا صحیح سخی اور قاری، اور ہوتا ہے اندر نفس، آگے جا کے جہنم. لیکن بھائی ہر نعمت والے کے بارے میں تم یوں کہو گے چوہے کا پنجرا، یہ بھی ٹھیک نہیں. اللہ میں نے پھر دوسری آیت میں اور چیز بتائی، ایمان والے تقوی والے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہم برکتیں کھول دیں گے آسمان سے بھی اور زمین سے بھی، ہر جگہ سے برکتیں. تو دیندار کے لیے برکت اور بے دین کے لیے دروازوں کا کھلنا، دیندار کے لیے برکت اور برکت. کبھی تو اللہ چیزوں کو بڑھا دے گا، کبھی اللہ چیزیں اتنی ہی رکھے گا اور کام پورے بنا دے گا، اور کبھی اللہ چیزیں نہیں دے گا دعا سے کام بنا دے گا. یہ تینوں لائن کی برکت صحابہ کے دور میں آئی اور قیامت تک آ سکتی. یہ تو میں نے راحتوں کی بات بتائی، فرما بردار کی راحت، نافرمان کی راحت، تکلیفوں کے بارے میں بھی سن لو، فرما بردار پر اگر تکلیف آئی تو وہ بطور ابتلا اور امتحان کے ہے جیسے حضرت ابراہیم پر آئی علیہ السلام.
وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُ.
ایمان والوں کو ہم آزمائش میں ڈالیں گے تو خوب یاد رکھنا, دینداروں کو, فرما برداروں کو اگر تکلیف آئے تو وہ بطور امتحان کے ہے نبیوں کے خمیر کی, انجام اس کا خدا کی رحمت نکلے گا.
اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المهتدون.
آخر میں انجام رحمت کا نکلے گا, چاہے کتنی تکلیف ہو. یوسف علیہ السلام پر چاہے کتنی تکلیف ہوئی بکنے میں جیل خانے میں, آخر میں اللہ کی رحمت نازل ہوئی, قیامت تک یہ ہوتا رہے گا. لیکن نافرمان پر جو تکلیف آ جائے تو یہ بطور تنبیہ اور سزا کے ہے تاکہ یہ اپنا رخ موڑ لے.
وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ.
نافرمانوں پر تکلیف بطور سزا کے ہے تاکہ مرنے کے بعد کی بڑی سزا سے پہلے اپنے رخ کو موڑ لے, کیونکہ آگے خبر آنے والی, وہاں جو سزا آئے گی بڑی آئے گی, دنیا میں جو سزا ہے تھوڑی ہے تاکہ اپنا رخ موڑ لے. لیکن یہ آدمی وہی موڑے گا جو مرنے کے بعد کی قبر کی سزا کا یقین رکھتا ہو, اور اگر خیالی چیز سمجھتا ہو تو وہ نہیں موڑ سکتا, وہ کرتا رہے گا جیسا کرتا ہے. دیکھی جائے گی میاں جب آئے گا, چار پانچ ڈاکٹر میرے پاس آئے, میں نے عذاب قبر کو بیان کیا, وہاں کے ہنسے ہیں سانپ بچھو, وہاں دیندار کو رحمتوں کا اترنا بچھونا کا بچھنا. ایک ڈاکٹر صاحب بولے مولوی صاحب دل نہیں مانتا. میں نے کہا اسی لیے نا کہ دکھائی نہیں دیتا. انہوں نے کہا ہاں قبر کھول کے دیکھتے دکھائی تو کچھ دیتا نہیں, ہم کیسے مانے. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب جب یہ انسان کھانا کھاتا ہے تو پیٹ میں جا کر ایک حصہ تو بنتا ہے شکر, شوگر, کاربوہائیڈریٹ, اس کا دوسرا حصہ بنتا ہے نمک, سالٹ, پوٹیشیم اور سوڈیم. میں نے کہا تیسرا حصہ اس کا بنتا ہے لوہا, آئرن, منرل, اور چوتھا حصہ اس کا بنتا ہے چونا یعنی کیلشیم. بنتا ہے نہیں بنتا؟ میں کہا بنتا ہے. میں نے کہا ایک آدمی کے بدن سے دو تولا چونا, دو تولا شکر, دو تولا نمک, ایک سریا لوہے کا نکال کر مجھے دکھا دو. اب وہ ڈاکٹر صاحب چکرا گئے, بجائے مجھے دیکھنے کے اور ڈاکٹروں کو دیکھنے لگے اور پریشان ہوئے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ پریشان نہ ہوں, آپ نہیں دکھا سکتے پھر بھی میں مانتا ہوں شکر بڑھ گئی تو بیماری, گھٹ گئی تو بیماری, اعتدال میں رہی تو تندرستی, میں مانتا ہوں باوجود میں دیکھنے کے. اتنا میں تمہیں بتا دوں گا کہ شکر, نمک, چونا, لوہا دو قسم کا ہے, ایک وہ جو انسان کے باہر ہے وہ تو دکھایا جا سکتا ہے, اور ایک شکر چونا وہ جو انسان کے اندر ہے وہ نہیں دکھایا جا سکتا. اسی طریقے سے سانپ, آگ اور بغیچہ یہ بھی دو قسم پر ہے, ایک وہ جو مرنے سے پہلے عالم دنیا میں ہو تو وہ تو دکھایا جائے گا, اور ایک وہ آگ, وہ سانپ اور وہ بغیچہ جو مرنے کے بعد عالم برزخ میں ہو تو وہ نہیں دکھایا جا سکتا. یہاں پر ڈاکٹر کی مانی جائے گی, وہاں پر نبی کی مانی جائے گی. نبی روحانیت کی لائن کا امام ہے تو بغیر دیکھے مانیں گے نبی کے کہنے کے بعد, نبی کے علاوہ کوئی کہے گا نہیں مانیں گے, نبی کہے گا تو مانیں گے. ڈاکٹر صاحب نے کہا مجھے
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی, فون نمبر 6370813.